الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على عدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات. سورہ مبارکہ کہف کی 110ویں آیت. اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنا تعارف کروا رہا ہے. ایک عبد کے لیے یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اس کا معبود اس کی وجہ سے پہچانا جائے. قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. بشریت سرکار دو جہاں کا اعلان ہے، مگر سرکار کی تعارف کے ساتھ ہے. میرا نبی تمہاری طرح کا ایسا بشر ہے کہ اس پر وحی آتی ہے، اور وحی یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد. انہیں مسلسل بتاتے رہو کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے، اس لیے کہ یہ وہ مرکزی عقیدہ ہے، یہ وہ مرکزی تصور کائنات ہے جسے ہر آن، ہر لمحہ، ہر کچھ دیر کے بعد دہرانے کی ضرورت ہے. انسان لفظ نسیان سے بنا ہے، اس کے مزاج میں بھولنا ہے، اس کے مزاج میں نظر انداز کرنا ہے سہو ہے، نسیان ہے. لہذا میرے حبیب، انہیں بار بار بتاتے رہو کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے. اب کبھی سرکار یہ اپنے قول کے ذریعے سے بتائیں گے، اور کبھی سرکار اپنے عمل کے ذریعے سے بتائیں گے. اور سرکار کا جانا اور رہنا، یہ مجمع بہت روشن عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم واقعہ رحلت کے بھی قائل ہیں اور حیات مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں. ہمارے نزدیک حیاتی کل مماتی، میری زندگی اور میری موت ایک جیسی ہے. میں جیسے تمہارے سامنے بظاہر قید حیات میں تم سے ملتا ہوں اور تمہیں نظر آتا ہوں، تم اپنے یقین کو کامل کرو کہ میں ظاہری طور پر پردہ کر جانے کے بعد بھی تمہارے درمیان ہوں. اور اس وقت میں سرکار کا وجود نازنین ہمیں سرکار کا پتہ دیتا تھا، اور آج نبی کی تعلیمات اور نبی کی سیرت ہمیں نبی کے وجود کا یقین دلاتی ہے. اور پھر شاعر نے تو چار مصروں میں کیا خوب کہہ دیا کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر. خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، محسوس کریں گے عقیدہ توحید مسلسل سرکار کی طرف سے پہنچایا جاتا رہا. عقیدہ توحید کا تقاضا ہے عقیدہ عدل الہی، ہمیں اللہ چاہیے مگر وہ جو ظلم نہ کرتا ہو. یوں تو صفات پروردگار کبھی 99 ناموں سے یاد کی گئی ہیں جو انسان نے اپنی تعلیم کے مطابق ترتیب دی ہیں، اور کبھی صفات پروردگار اتنی ہی ہیں جتنے کائنات میں ذرے ہیں اور کوئی وجود ہے، اور کبھی اس سے ماورا اللہ کی ذات اتنی وسیع ہے، اتنی بسیط ہے کہ ہم اس کے بارے میں خیال نہیں لا سکتے. میرے مولا علی فرماتے ہیں یہ وہ واحد ذات ہے جو ہمارے خیالوں میں نہیں آ سکتی. مجھے آثار سے، مجھے نشانیوں سے، علامتوں سے اللہ کے وجود کو پہچاننا ہوگا. عدل الہی پروردگار عالم کے وجود کا تقاضا ہے. اور عزیزان گرامی، جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اب وہ لا الہ الا اللہ کی روح تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے. لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب میں نے ساری کائنات آپ کی وجہ سے بنائی ہے. اور میرے حبیب لولا علی لما خلقت کا، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو نہ بناتا. اس لیے توجہ چاہوں گا، بات مکمل سنیں گے. اس لیے کہ اگر کسی کو اللہ کے وجود پر یقین کامل حاصل کرنا ہے تو اس کا محکم ذریعہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اگر کسی کو رسالت کی بقا اور رسالت کا اتمام اور رسالت کا اکمال چاہیے تو اسے ولایت علی کہا جاتا ہے. اور عزیزو، ختم نبوت کا عقیدہ بہت واضح اور روشن ہے. نبی مکرم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی مسلمان ہی نہیں ہے جو نبی کی نبوت کی خاتمیت کا قائل نہ ہو. اور میں ایک جملہ تکرار کر رہا ہوں کہ ہم نے تو محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ کر ہر آنے والے نبی کا دروازہ بند کر دیا. عقیدہ توحید کا تقاضا، میں اپنے پورے گزشتہ دنوں کا خلاصہ بیان کروں گا، یعنی نتیجہ بیان کروں گا، کوئی پچھلے دن کی تکرار نہیں ہے، نتیجہ عرض کر رہا ہوں. عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ کو عادل مانا جائے. عقیدہ توحید کا تقاضا ہے، توجہ چاہوں گا، کہ نبوت سرکار دو جہاں کا اقرار اور یقین رکھا جائے.
عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہری طور پر جب سرکار دنیا سے پردہ فرما جائیں، حضرت اس دنیا سے ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، تو کوئی نظام دے کر جائیں، کوئی نظام دے کر جائیں۔ ایک مالی گملہ سجاتا ہے جس میں پھول کھلتا ہے، وہ اگر دو دن کے لیے کہیں جائے تو پانی دینے والے کا انتظام کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار ظاہری طور پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے بعد اپنے جیسے کو نہ چھوڑ کر جائیں؟ غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو شوق ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بولے۔ میں اس بحث میں پڑھ کر توہین رسالت کا کوئی باب نہیں کھولنا چاہتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ کو شوق ہوگا کہ آپ نبی کو اپنے جیسا کہیں، لیکن تاریخ اسلام میں نبی نے صرف ایک کو کہا ہے کہ یہ مجھ جیسا ہے، اور اسے علی کہتے ہیں۔ سوال ہے امت مصطفیٰ سے کہ یا تو نبی اپنے بعد اگر انتظام نہیں کر کے گئے تو ایک حالت یہ ہے کہ کوئی امت میں اس قابل نہیں تھا کہ جسے نبی اپنی جگہ پر بٹھا کر جاتے ہیں، یا سرکار کو معاذ اللہ امت کا درد نہیں تھا، توجہ چاہوں گا، تیسری حالت سے چوتھی حالت نہیں بنے گی اس تیسری حالت کے علاوہ، اور وہ یہ کہ امت کو ضرورت نہیں تھی۔ تینوں حالتوں میں جواب منفی ہے۔ نبی اپنے بعد کیا کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی جگہ پر بیٹھے، اور خلیفہ عزیز و جانشین کو نہیں کہتے، نمائندے کو کہتے ہیں۔ اگر خلیفہ کا مطلب جانشین ہے تو اللہ نے زمین پر حضرت آدم کو خلیفہ بنایا ہے، اللہ کی جگہ زمین نہیں ہے جہاں حضرت آدم کو اللہ بٹھا رہا ہے۔ ان نجائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو معاذ اللہ، کیا اللہ زمین پر ہوتا ہے؟ آسمانوں میں نہیں ہوتا، اللہ کراچی میں ہوتا ہے، مکے میں نہیں ہوتا، اللہ جہاں نہ ہو یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنے وجود پر تو بے یقینی رکھنے کی اجازت ہے، مگر اللہ کے وجود پر بے یقینی کی اجازت نہیں ہے۔ ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سرکار نے پیغام نہ پہنچایا ہو کہ اللہ کا وجود ہے، اور عقل نہ کہتی ہو کہ اللہ کا وجود ہے۔ سرکار دو جہاں اپنے بات کا انتظام کر کے جا رہے ہیں، امت کو ضرورت ہے۔ اور میں یہیں ایک پیغام اور بھی دینا چاہوں گا، جو لوگ امام کی غیبت کے ایام میں کسی سسٹم کے قائل نہیں ہیں، کسی نظام کے قائل نہیں ہیں، کسی مرجعیت کے قائل نہیں ہیں، کسی رہبریت کے قائل نہیں ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، تم میں اور سقیفے میں کیا فرق ہے؟ یہی بات تو سقیفہ والوں نے کی تھی کہ اپنے بات کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے، ہمیں کہہ کر گئے کہ ہم بنائیں۔ نہیں عزیزان گرامی، جب امام غیبت میں جا رہے ہیں تو کہہ کر جا رہے ہیں، وہ فقیہ جس میں یہ چار صفات پائی جاتی ہوں۔ صلوات پڑھیں گے ذرا، محمد و آل محمد۔ وہ فقیہ، اما من الفقہا، ہماری تعلیمات حاصل کرنے والے اور فقہ اسلامی کو جاننے والے جن میں یہ چار صفات ہوں، سائلن لنفسے، جو اپنے نفس پہ قابو رکھتے ہوں، مطیعن لامر مولا، جو اپنے مولا کے مطیع و فرما بردار ہوں، مخالفن لہوا، جو اپنے ہوا و حوث کے پابند نہ ہوں، اور محافظن لدینے، جو اپنے دین کے محافظ ہوں۔ جن فقہا میں یہ چار صفات پائی جاتی ہیں، فلل عوام ان یقلدو، میرے مولا عسکری فرما رہے ہیں، شیعہ اسے نہیں کہتے جو چھ تک رک جائے۔ بارہ اماموں کو ماننا تشیع ہے، ہم امام حاضر کو مانتے ہیں، امام ظاہر اس وقت نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع حاضر ہے ظاہر نہیں ہے، ہمارے امام بھی حاضر ہیں، کون کہتا ہے امام حاضر کو ہم نہیں مانتے؟ نظام دے کر جا رہے ہیں میرے مولا عسکری، فللعوام ان یقلدو، پھر عوام پر لازم ہے کہ وہ ان کی تقلید کریں۔ لفظ تقلید حدیث میں آیا ہے، جنہیں عربی کی گنتی نہیں آتی وہ فتووں پہ تبصرے نہ کریں۔ یہ نظام اہل بیت کا نظام ہے، یہ بے وارثوں کا نظام نہیں ہے۔ اس نظام کی خاطر قربانیاں دی گئی ہیں، یہ تشیع ہم تک بڑی محنتوں کے بعد پہنچی ہے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین، یہ مکتب، یہ نظریہ ہم تک پہنچا ہے۔ چند سازشوں کے شکار لوگوں پر مکتب کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو اہل بیت دے کر گئے ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیا فرق ہوگا پھر آپ میں اور سقیفے میں؟ نبی کسی کو نہ چھوڑ کر گئے ہوں، امام مہدی کسی کو نہ چھوڑ کر گئے ہوں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک سسٹم دے کر گئے ہیں آپ کو، ایک نظام دے کر گئے ہیں پورے ملت کو، پورے مکتب کو، پوری سوچ کو۔ لہذا جاتے ہوئے سرکار دو جہاں نے اپنی طرف سے نہیں، اس لیے کہ وما ینتقون الہوا ان ہوا الا وحی یوہا، سرکار تو بات ہی نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں، مگر یہ کہ جب بولتے ہیں وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ میں اپنے پورے عشرے کے مضمون کو نتیجے کی کیفیت میں اس طرح سے منتقل کروں کہ سرکار دو جہاں نے اللہ کے حکم سے ہمیں کچھ لوگوں سے جڑنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن قانون کی کتاب ہے، قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصول کی کتاب ہے۔ مصادیق تلاش کرنا، اہلیت تلاش کرنا، یہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے والوں کا کام ہے۔ سرکار کو حکم ہوا کہ پہنچا دیجئے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کا نام نہیں لیا اللہ نے، صفت بیان کی ہے۔ ذکر کہتے ہیں قرآن کو، تورات کو، زبور کو، انجیل کو، صحف موسیٰ اور ابراہیم کو، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب ذکر ہیں۔ کوئی ایک وجود تلاش کرو جو ساری آسمانی کتابوں کا عالم ہو، کوئی ایک ایسا وجود تلاش کرو، دو وجود تلاش کرو، تین وجود تلاش کرو، کچھ ایسے لوگ تلاش کرو جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں، لو سنیت لی الوسادہ، اگر ہمارے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتہ تو اہل تورات بے تورات ہم، ہم تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کریں گے، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کریں گے، زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کریں گے، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کریں گے۔ تورات پکار کر کہے گی، زبور پکار کر کہے گا، انجیل پکار کر کہے گی، قرآن پکار کر کہے گا، جو فیصلہ علی نے کیا ہے وہی فیصلہ میرا ہے۔ کون ہے اہل ذکر؟ اچھا، میں آپ سے ایک منطقی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے کلام میں تضاد نہیں ہے، اگر لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اس میں تم شدید اختلاف پاتے۔ تو یہ فیصلہ کر دیا قرآن مجید نے کہ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن ہمیں بند گلیوں میں نہیں لے کر جائے گا، قرآن ہمیں الجھنوں کا شکار نہیں کرے گا، قرآن ہمیں معاذ اللہ بہکانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ہدی للمتقین ہے، یہ ہدی للناس ہے، یہ ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ سب صاحبان دقت ہیں، توجہ چاہوں گا۔ اگر اللہ حکم دے رہا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، اگر جانتے نہیں ہو تو ہمیں اہل ذکر کو ڈھونڈنا ہوگا۔ پھر ایک اور ہم نے صفحہ پلٹا تو آیت نظر آئی، آیت کی زیارت ہوئی، ارشاد حضرت اہدیت ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان تقوی، اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ تاریخ اسلام میں وہ کون سے سچے ہیں جن کے ساتھ ہونے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک میدان تھا جہاں پر مناظرہ نہیں صداقت اور کذب کا مباہلہ ہو رہا تھا، ایک گروہ تھا جو سچوں کا گروہ تھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور جو لوگ ان کے مقابل آئے تھے وہ سچ کے مقابل خود بخود کذب ہوا کرتا ہے۔ لہذا میرے معصوم امام سے جب پوچھا گیا، مولا مباہلے میں مسیحیوں نے تو مباہلے سے ہاتھ اٹھا لیا، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، چھٹے امام سے سوال ہو رہا ہے، مولا مباہلے میں مسیحیوں نے پنجتن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، مگر یہ آسمان سے جو جھوٹوں پہ لعنت آئی تھی یہ کہاں گئی؟ حضرت نے فرمایا جو بھی اہل بیت کے مقابل آتا رہے گا لعنت اس پر آتی رہے گی۔ کون ہے یہ سچے؟ کون ہیں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ؟ صفحہ پلٹا، ہمیں قرآن مجید کی ایک اور آیت کی زیارت ہوئی، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، ذالک یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار بندوں کو دی ہے۔ کیا بشارت ہے؟ قل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے اپنی رسالت، اپنی محنت، اپنی مشقت کے بدلے میں، میں نے جو تمہیں آدمی بنایا، میں نے جو تمہیں انسان بنایا، میں نے جو تمہیں تہذیب دی، میں نے جو تمہیں اقدار دیے، میں نے جو تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے عطا کیے، اس کے بدلے میں مجھے اجرت چاہیے؟ نہیں چاہیے، اور چاہیے تو بس ایک چیز چاہیے، میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ نبی کس کے حوالے امت کو کر رہے ہیں۔ پہلے کہا نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، پھر کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بات آگے بڑھی اور پھر کہا کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ عزیزو محبت نہیں مانگی ہے اہل بیت سے، مودت مانگی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ شورا ہے، لا اسالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا، کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قربا سے مودت کرو۔ محبت اور مودت میں فرق ہے، محبت ایک تعلق قلبی کو کہا جاتا ہے اور مودت اظہار تعلق کو کہا جاتا ہے۔ اظہار میں خرچہ ہوتا ہے، اظہار میں وقت لگتا ہے، اظہار میں دولت لگتی ہے، اظہار میں جان جاتی ہے۔ میں مثالوں کو ترک کر کے ایک موٹی روشن واضح مثال دے دیتا ہوں، اس وقت جو آپ مجلس میں بیٹھے ہیں یہ محبت سے بڑی چیز ہے جسے مودت کہا جاتا ہے۔ اظہار محبت کرو، اپنے تعلق کا اظہار کرو کہ تمہارا اس گھرانے سے تعلق ہے۔ اور میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں، اس وقت بھی مجلس اعضاء میں، اور شاید مجھے جہاں جہاں توفیق ہوئی ہے کراچی میں پڑھنے کی، نشتر پارک کے ساتھ، میں اپنی دانش میں یہ بہت بخوبی مجھ پر واضح ہے کہ ہر مجلس میں برادران اہل سنت کی شرکت بھرپور رہی ہے۔ جی ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، پھر تکرار کر رہے ہیں کہ عزاداری امام حسین شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ حسین مجموعہ محاسن ہیں، حسین مرکز اقدار ہیں، حسین میرے مولا کے دیے ہوئے پیغامات۔ علم کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، تہذیب کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، اقدار کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، جو لینا چاہے گا۔ الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدھا اخذھا، حکمت مؤمن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ لہذا مجھے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ، کسی کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں مذمت کرے۔ اب آہستہ آہستہ اللہ ہم پر روشن کر رہا ہے، اہل ذکر سے پوچھو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، قربا سے مودت کرو۔ ہم نے قرآن کا ایک اور صفحہ پلٹا تو ہمیں سورہ مبارکہ احزاب کے اندر ایک آیت نظر آئی، ارشاد ہوا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اب بھی کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ اللہ نے تو نام بھی بتا دیا، وقت حسین و منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ وہ معتبر اور مستند حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ جو نبی کی حدیث ہے، حدیث سنی شیعہ نہیں ہوتی، قرآن سنی شیعہ نہیں ہوتا، یہ میری اور آپ کی مشکل ہے، یہ ہمارے مسئلے ہیں، یہ ہماری الجھنیں ہیں۔ اسلام نے بریلوی، دیوبندی، سلفی، شافعی، شیعہ، سنی، اسلام نے یہ مکتب نہیں بنائے۔ اسلام نے اگر کوئی مکتب بنایا ہے، اسلام نے، قرآن نے جو کوئی مکتب دیا ہے تو یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ مجموعہ اقدار حسین کو کہتے ہیں اور مجموعہ رضائل یزید کو کہتے ہیں، لہذا علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، یہ نام بدل بدل کے سامنے آتے رہیں گے مگر ایک وجود جو کبھی نام نہیں بدلتا۔ لوگ رنگ بدلتے ہیں، ڈھنگ بدلتے ہیں، حلیے بدلتے ہیں، گھر بدلتے ہیں، در بدلتے ہیں، مگر حسین ابن علی کے چاہنے والے اپنا حلیہ نہیں بدلتے۔ میں جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ممبر کی زبان کا جملہ ہے، میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ آپ نے صلوات پڑھیں ذرا، محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، شاید ایک بجنے میں جب 15 دقیقے رہ جائیں گے تو ہمارے بھائیوں کی اذان کا وقت ہو جائے گا، اور میں اذان کے احترام میں وہ 1-2 منٹ کا جو دورانیہ ہوگا میں ساکت رہوں گا، اور بیان مصائب اذان کی سماعت کے بعد ہوں گے۔ مگر آج کی اس مجلس اذان میں علامہ رشید ترابی مرحوم علی اللہ مقامہ قومیات کے اوپر اور قومی مسائل کے اوپر گفتگو کیا کرتے تھے، یہی کچھ طریقہ بزرگوں کا اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے آسان ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقتدر ذمہ دار بولنے اور نمائندگی کرنے والی شخصیات تشریف فرما ہیں، اور ان کا فرش اعضا پر بیٹھنا ان کی سعادت مندی ہے۔ پھر وفاقی حکومت کے نمائندگان، یعنی جس پارٹی کی وفاق میں حکومت ہے ان کے نمائندگان تشریف فرما ہیں، وہ صوبے کی سطح سے جیتنے والے ہوں یا وفاق کی سطح سے جیتنے والے ہوں، تشریف فرما ہیں۔ آپ سب اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہیں، پاکستان کی سرزمین پر ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں ان کی مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے دفتر نے مظفر آباد سے لے کر کراچی کے ساحل تک بھرپور کوشش کی کہ ہر شہر سے رابطہ کیا جائے، اس ملک میں ہمارے مسائل کیا ہیں، ہماری مشکلات کیا ہیں، اس کی فہرست میرے ساتھ موجود ہے، اور خاص طور پر صوبہ سندھ میں ہو جانے والے مسائل کے حوالے سے جناب وزیر، صوبائی وزیر جناب ناصر حسین شاہ صاحب کا خاص طور پر نام لے کر میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ انہوں نے اس کو حل کرنے کے حوالے سے ہم سے وہ جگہوں کا معلوم کیا، پتا کیا کہ کہاں کیا مسئلہ ہے۔ البتہ میں ایک افسوس کے ساتھ بات کہنا چاہوں گا، میرے پاس قانونی کاغذات بھی موجود ہیں، مجھے قدر اپنی ذاتی ذلت کا سا سامنا کرنا پڑا جب 2 محرم کو جام شوروں کے ڈی سی نے 7 محرم نکلنے والے جلوس کی ہر سال کی طرح پرمیشن دی۔ پہلے تو میں اسے اپنے لیے ایک عیب سمجھتا ہوں کہ ہم مجلس کرنے کے لیے پرمٹ مانگیں۔ میں سوال کر رہا ہوں سیاستدانوں سے، کیا نماز اسٹیشن پر اگر وقت ہو جائے اور میں اسٹیشن پر نماز جماعت پڑھوں تو کیا مجھے ریلوے اسٹیشن کی انتظامیہ سے پرمٹ کی ضرورت ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں پاکستان کی ریاست سے، مجھے حج پہ جانے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت ہے؟ مجھے کسی بھی عبادت کرنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت ہے؟ لفظ پرمٹ کو خدا کے لیے ختم کروائیے، اجازت نامہ اور آگاہی 2 علیحدہ باتیں ہیں۔ ہمارا شہری فریضہ ہے کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور انہیں آگاہ کریں، انہیں اطلاع کریں، تاکہ اگر کہیں انتظامات میں انتظامیہ کا حصہ بنتا ہے تو وہ یہ نہ کہیں کہ ہم بہتر انتظام نہیں کر پائے۔ میرے بزرگوں نے، وہ سنی شیعہ بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ میلاد کے جلوس ہوں یا وہ امام حسین کی مجلس ہو، بڑے اچھے اچھے کام چھوڑے ہیں مگر ایک کام کمزور چھوڑ دیا، پرمٹ کی عادت ڈال دی۔ پرمٹ اور ہے، آگاہی اور ہے۔ میرا کام ہے کہ میں آپ کو آگاہ کروں کہ میں فلاں جگہ مجلس کر رہا ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ قانون دان تشریف فرما ہے مجلس اعظم، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پرمٹ دینے کے بعد یہ کہہ کر جلوس روک دیا جاتا ہے۔ میں شبیر بجرانی صاحب کا شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں، مگر جام شوروں کے ڈپٹی کمشنر نے اور وہاں کی پولیس انتظامیہ نے ان سیاستدانوں کو بھی چلایا ہوا ہے، یعنی پورے پاکستان کا یہی حال ہے۔ انہیں ٹہلاتے رہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ابھی ہو رہا ہے، کل ہو جائے گا، یہ خود جانتے ہیں کہ اصل مسئلہ ایڈمنسٹریشن کا ہے۔ یہ 5 سال کے لیے آنے والے حکمران یہ جانتے ہیں کہ اصل حکمران وہ ہیں جو ریٹائرڈ ہو کر ہی جان چھوڑتے ہیں، اور ان کے رویے آپ کے پیش نظر ہیں۔ پرمٹ، میرے پاس وہ پرمٹ بھی موجود ہے کہ جو جاری کیا گیا اور جو کینسل کیا گیا، امام بارگاہ کو گھیر کے جلوس نہیں نکالنے دیا گیا جام شوروں میں۔ ایک غریب سید، میں تو مراد علی شاہ سے پوچھ رہا ہوں، شرم آنی چاہیے، آپ کا حلقہ ہے، آپ کا علاقہ ہے، امام حسین کی مجلس پر پابندی ہے۔ میں ایک اور واضح کروں، وہ جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا ہے صبح سے شام تک، اس کے پاس اگر دین ہے تو وہ یہی عزاداری کا دین ہے، اگر اس کے پاس اسلام ہے تو وہ اسی مجلس کا اسلام ہے۔ ہماری قوم کے پاس اگر معلومات ہے تو وہ مجلسی معلومات ہے۔ آپ مجلس کو نہیں روک رہے، تشیع کو روک رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کی طرح ہر چپے پر مدرسہ نہیں بناتے، ہمارا مدرسہ یہ مجلس ہے۔ ہمارے بچے کے پاس اگر دین کا علم ہے تو وہ مجلسی علم ہے۔ سوچئے، اگر آپ مجلس پر پابندی لگائیں گے تو گویا تشیع پر پابندی لگا رہے ہیں، اور یہ آپ کی نااہلی ہے۔ میں انتظامیہ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ کر جلوس کو روک دیں کہ وہاں رستے میں کوئی آبادی پڑتی تھی، کیوں بدنام کر رہے ہیں پختون بھائیوں کو؟ آپ کہیے کہ آپ نااہل ہیں، آپ انتظام نہیں سنبھال پائے، آپ نہیں سنبھال سکتے شہریوں کو، آپ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ افسوس، البتہ اکثر جگہوں پر میں پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، جناب وقار مہدی صاحب اور جناب ناصر حسین شاہ صاحب کا سندھ کی سطح پر ہمارے ساتھ اچھا تعاون رہا۔ اس ملک میں جو ہمارے بڑے مسائل ہیں، یہ تو مسئلہ ایک میرا ذاتی سا ہو گیا تھا، اس لیے کہ مجھ سے محترمہ شہلا رضا نے ایک ذریعے سے، جناب ناصر شاہ نے خود اور جناب شبیر بجرانی نے خود کہا تھا کہ یہ جلوس نکلے گا، مگر وہ جلوس نہیں نکلا۔ یہ میرا ذاتی سا مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے ذلت سی محسوس ہوئی ہے اپنی۔ کہ انہوں نے کہنے کے باوجود اس جلوس کو نہیں نکالا۔ میں چھوٹا سا آدمی ہوں، مگر پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی تک اگر ملت جعفریہ چند لوگوں کو پہچانتی ہے، ان میں سے ایک شہنشاہ حسین نقوی ہے۔ آئندہ مل کا جواب دے دیا۔ بلند تر صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد پر۔ البتہ آئندہ سال کے لیے اگر اللہ نے زندگی دی اور توفیق ہوئی تو یہ جلوس نکلوانے کے لیے میں خود حاضر رہوں گا جام شوروں میں، اور صرف آپ کو آگاہ کروں گا۔ پھر آپ کی مرضی ہے کہ پورے صوبے سے یہ جلوس نکل کے جام شوروں پہنچے یا نہ پہنچے۔ ہمارے ملک میں جو ہمارے عمدہ مسائل ہیں وہ میں نے جناب اسد عمر صاحب سے بیان کیا۔ ہم نے اگر عمران خان کے بازو پہ یا علی مدد کا تعویذ باندھا ہے تو میں نے یا علی مدد باندھا ہے جس کی تاثیر ہوئی ہے کہ وہ وزیر اعظم ہو گئے ہیں۔ اور یہ ذہن سے نکال دیجئے، وقت تنگ ہے میرے پاس، یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہمیں کسی کرسی کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اونچی کرسی نہیں ہے۔ اور ہم نے 2013 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کی تھی، 9 نکات کے اوپر معاہدہ ہوا تھا۔ جناب گیلانی صاحب نے اور پرویز اشرف صاحب کے دستخط ہیں ہمارے ساتھ اس معاہدے پر، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسے نظر انداز کیا گیا۔ مگر یہ پاکستان زندہ رہے گا بھائی، آئندہ بھی آپ کو اسمبلیوں میں آنا ہے۔ اپنے رویوں کو بہتر کیجئے، یہ قوم آپ کو ووٹ ڈال کر آپ کو دعا دینے کے لیے تیار ہے۔ بے ربط بات نہ کی جائے عزیزان گرامی، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اس ملک میں ہمارے قومی مسائل ہیں۔ میں مقتدر لوگوں سے تشریف فرما ہیں، ہمارے راشد ربانی صاحب، وقار بھائی، ہمارے سابقہ سینیٹر صاحب جو جی، سعید غنی صاحب تشریف فرما ہیں، علی زیدی صاحب وفاقی وزیر تشریف فرما ہیں، قانون دان تشریف فرما ہیں، علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں۔ ہمارے موٹے موٹے مسائل سن لیجئے جلدی جلدی آپ۔ پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہے۔ ان مجالس کی آڑ میں، مذہبی اجتماعات کی آڑ میں فرقہ واریت کو عنوان نہ بنایا جائے۔ پاکستان کے اندر سنی شیعہ متحد ہیں، یہ سیاست ہے، مذہبیت نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، دہشت گردی ہے۔ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ اپنی شہری آزادیوں کے تحت اپنے عبادتوں کو انجام دے سکیں۔ عزاداری سید و شہدا، ہمارا قانونی آئینی شہری حق ہے۔ میں پہلے کہہ چکا کہ مجھے آپ کو آگاہ کرنا ہے تاکہ آپ بہتر انتظامات کر سکیں۔ زبان بندیوں کے مسائل، علامہ عبد الحکیم بوترابی کو رحلت کیے ہوئے کئی سال گزر گئے۔ سعید غنی صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے یعنی آپ سے مراد ریاستی ہوم سیکرٹریز وہ پرانی لسٹ کمپیوٹر سے نکالتے ہیں، ان پہ دستخط کر کے پولیس انتظامیہ کو کہتے ہیں انہیں روکو۔ علامہ طالب جوہری کا نام ہوتا ہے اس میں جن پر پابندی لگتی ہے، شہنشاہ حسین نقوی کا نام ہوتا ہے جن پہ پابندی لگتی ہے۔ 2 سال پہلے حیدرآباد میں داخل ہونے پہ پابندی تھی، جو وقار مہدی صاحب نے اس کو دیکھا، اور پولیس سے کہتے ہیں، ناکے بندیاں کرواتے ہیں کہ انہیں روکو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہوگی۔ اگر آپ کے نزدیک ہماری کوئی تقریر ہے جس میں ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے تو آپ نے ہم سے بات کی؟ ہم مجرم ہیں جو پولیس ہمیں روکے گی؟ آپ ہمیں بتاتے، شاید ہم اس میں، اپنی بات نہیں کر رہا، 100 سے زیادہ شخصیات ہیں پاکستان میں، معتبر ترین نام علامہ ساجد نقوی، علامہ راجہ ناصر صاحب، علامہ طالب جوہری، کہیں آخر میں میرا نام بھی آپ لے لیجئے، نام آتا ہے ہمارا۔ اور ریاستی ادارے پولیس انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ انہیں روکو, اور اگر ہمیں جب معلوم نہیں ہوگا تو ہم کیسے رکیں گے, ہم کیسے جائیں. اشتہار لگے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اجتماعات ہمارا انتظار کر رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہم جمع ہیں ہمیں سننے کے لیے, عین وقت پہ ناکہ لگا کے روکا جاتا ہے. اور اگر اس وقت میں جذبات کی کیفیت ہو جائے اور ہمیں لے جایا جائے تو پھر ایف آئی آریں کٹتی ہیں. دو ایف آئی آریں میں نے خود خارج کروائی ہیں قانون کے رستے سے, اپنے اوپر وکیل کر کے رستہ عدالت میں جا کر. یہ کیا طریقہ ہے؟ زبان بندیوں کا کیا مطلب ہے؟ میں اہل سنت کے لیے بھی, ابھی پچھلے دنوں ہم سے کہا گیا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے ہم آپ کے لیے بات کرنے جا رہے ہیں, میں نے کہا میرے لیے بات مت کرو, سب کے لیے بات کرو, سارے سنی علماء کے لیے اور دیوبندی علماء اور شیعہ علماء سب کے لیے بات کرو. ان سے کہو اپنے رویہ تبدیل کریں, اپنا طریقہ تبدیل کریں. پانچواں مسئلہ ہمارا وہ مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے, لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے. میں گزارش کروں گا ریاستی اداروں سے, اگر یہ مجرم ہیں, اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, اگر انہوں نے اسٹیٹ اور ریاست کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے, انہیں عدالتوں میں پیش کرو, انہیں سولی چڑھاؤ, انہیں سزائے موت سنواؤ, انہیں لٹکا دو. مگر یہ کون سی انسانیت ہے کہ انہیں اٹھا لیا جاتا ہے, دو دو سال تک انہیں لاپتہ رکھا جاتا ہے, ماں روتے روتے مر جاتی ہے. میں کئی مثالیں رکھتا ہوں, مائیں روتے روتے بیمار ہو کر مر گئیں اور پھر آنکھوں پہ پٹی باندھ کر تم نے کسی جنگل میں چھوڑ دیا. میرا سوال ہے ریاستی اداروں سے کہ یہ کیا طریقہ ہے, یہ کون سے حقوق, کون سے انسانی حقوق کیا انداز ہے؟ آپ عدالتوں میں پیش کریں انہیں. اس وقت بھی ایک بڑی تعداد میں شخصیات ہیں, لوگ ہیں, میں نہیں کہتا کہ آپ انہیں آزاد کر دیں, اگر آپ کے نزدیک کوئی ان کا جرم ہے تو انہیں سزائیں دیں. نیشنل ایکشن پلان کہاں چلا گیا, وہ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں؟ ساتواں مسئلہ فورتھ شیڈول کا مسئلہ ہے. ایک لمبی فہرست ہے ہمارے پاس, معتبر ترین لوگ اپنے علاقوں میں, محترم لوگ, مقدس لوگ, جن کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں, جنہوں نے تعمیری, اصلاحی, فلاحی خدمات انجام دی ہیں اپنے اپنے شہروں میں. یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے, انہیں فورتھ شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ ایس ایچ او سے پوچھیں گے تو شہر سے باہر جائیں گے, وہ اجازت مانگے گے تو انہیں جانے دیا جائے گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو بہتر انداز سے ثابت کیجئے عدالتوں کے ذریعے سے, قانون کے ذریعے سے. ان کے اوپر اگر کوئی قدغن لگانی ہے تو قانون کے ذریعے سے لگائیے. آٹھواں مسئلہ وہ زائرین کا مسئلہ ہے. ذلیل ہوتا ہے پاکستانی, نہ کہیے آپ شیعہ, میں پہلے کہہ چکا ہوں, کیا امام حسین کی زیارت کرنے صرف شیعہ جاتے ہیں؟ کیا ان مزارات پہ صرف شیعہ جاتے ہیں؟ یہ مسئلہ شیعہ سنی کا ہے. ایک پاکستانی جب بارڈر پر پہنچتا ہے تو اسے کھڑے ہونے کے لیے سایہ نہیں ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے جو امیگریشن کے مسائل ہوتے ہیں انہیں حل کرے. علامہ شبیر میسمی صاحب کو میں دعا دوں گا, انہوں نے وہاں شیڈ کا اہتمام کیا ہے, واش رومز کا اہتمام کیا ہے, اور دعا دوں گا وفاقی وزیر داخلہ کہ جنہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. اور وزیر داخلہ کی جانب سے مجھے فون آیا کہ آپ اس کمیٹی میں شامل ہوں. ہم نے کہا مولانا مظہر علوی صاحب جو فیصل آباد کے ایک ہمارے بزرگ عالم دین ہیں, وہ گزشتہ 10 سالوں سے زائرین کے اس مسئلے کے حوالے سے میٹنگوں میں شریک رہے ہیں, ان کے پاس ہماری معلومات اور اس مسئلے کے حوالے سے بہتر معلومات ہے. دعا گو ہوں کہ انہوں نے مولانا مظہر علوی کو اس کمیٹی میں شامل کیا ہے. لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. میں اب تک جو ہوتا آیا ہے وہ یہ کہ اس کو بلوچستان کا مسئلہ سمجھا گیا ہے, یہ مسئلہ وفاق کا مسئلہ ہے. یہ زائر پنجاب سے بھی جاتا ہے, یہ زائر سندھ سے بھی جاتا ہے, یہ گلگت بلتستان کا زائر بھی ہے, یہ پختون بھائی بھی ہے. یہ مسئلہ بلوچستان کا نہیں ہے, یہ وفاق کا مسئلہ ہے. سال گزشتہ یہ تافتان کے بارڈر سے 45,000 زائر ایک مہینے میں گیا تھا, 48,000 زائر واپس آیا تھا. اور کور کمانڈر بلوچستان کہتے ہیں کہ میں 8,000 سے زیادہ کو اس علاقے سے اس ادارے اس روٹ سے نہیں گزار سکتا. انہوں نے مدد مانگی ہے وفاق سے, انہوں نے کہا اب ہمارے پاس جیمر نہیں ہے, گاڑیوں کے ساتھ چلنے کے لیے جو مشینیں چاہیے, جو گاڑیاں چاہیے, جو جن کو آپ جیمر کہتے ہیں وہ اپنی دنیا کے اندر اپنی اصطلاح کے اندر حفاظتی سواریاں کہتے ہیں, وہ ان کے پاس وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ انتظامات نہیں کر پا رہے. ہمیں بھی یہ بات درک ہوئی ہے کہ مسئلہ صوبے کا نہیں ہے, وفاق کو مدد کرنا پڑے گی. زائرین کا مسئلہ پاکستان کے شہریوں کا مسئلہ ہے. ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں دیوار ہے, دروازہ ہے, گرل کا دروازہ ہے, اس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں بہترین عمارتیں, بہترین روڈ رستے بنے ہوئے ہیں, بیٹھنے کے لیے بہترین جگہیں ہیں, ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں دھول اڑ رہی ہوتی ہے, کسی کو کھڑے ہونے کے لیے حتیٰ وہ جو لائنیں لگتی ہیں امیگریشن کے لیے ان کے لیے شیڈ تک نہیں ہوتا, واش رومس نہیں ہیں. پھر چار چار دن تک انہیں اس لیے روک دیا جاتا ہے کہ کانوائے بنے گا تو آپ کو کوئٹہ پہنچایا جائے گا یا کوئٹہ سے آپ کو بارڈر لے جایا جائے گا. ان کے پاس اس روٹ سے جانے والے لوگ اکثر یا متوسط طبقے کے ہیں, سن لیجئے کڑوی باتیں, سن لیجئے میرے قوم کے مسائل, یا متوسط طبقے کے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں. تین تین سال تک چھولے بیچ کر وہ پیسے جمع کرتا ہے. میرے علی زیدی بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ میں پانی کے جہاز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا خبردار, پہلے ہمارا صدیوں پرانا روٹ بحال کرواؤ, ہم یہ رستہ نہیں چھوڑیں گے. یہ رستہ صدیوں پرانا ہے, پاکستان نہیں تھا, یہاں سے لوگ جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے. پہلے اسے بحال کیجئے, پہلے اسے محفوظ بنائیے, پھر اور آپ طریقے اپنائیے گا, وہ آپ فیسلیٹ کر رہے ہوں گے, وہ لوگوں کو آپ آسانیاں فراہم کر رہے ہوں گے, مگر اس وقت میں کسی اور آپشن پر غور کرنا یہ زائرین کے ساتھ زیادتی ہے. عزاداروں کا زائرین کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. عزیزان گرامی, حالیہ سرحدی کشیدگی, یہ جو ہندوستان کی جارحیت ہے, یہ مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے, ہم سب کا مسئلہ ہے. اس پر عالمی سطح کے سیاستدان اور ادارے پاکستان کے ساتھ تعاون کریں. غصہ خانہ خاکوں کا مسئلہ, ہماری جان قربان نبی کے نام میں آنے والے میم پر, ہماری آبرو اگر ہے تو وہ بنام مصطفیٰ ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں آبرو ماں زنام مصطفیٰ است, در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. ہمارے دلوں میں مصطفیٰ بستے ہیں. یہ جو توہین آمیز غستاخانہ خاکوں کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ پوری ملت ایک آواز ہے. توہین رسالت کرنے والے کو جینے کا حق نہیں ہے. مسئلہ آگے بڑھائیے. عالمی سطح پر روہنگیا مسلمانوں کا اب تک واضح نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کیوں کر ایسا ہوا, کیوں ایسا کیا گیا. اب جلدی جلدی آپ انہی مسائل سے وابستہ قومی مسائل کی ایک لسٹ سن لیجئے. میں ریاستی اداروں سے ایک مطالبہ کر رہا ہوں, پاکستان کے حساس اداروں میں حج اور زیارت کے لیے پابندی ہے, این او سی نہیں دی جاتی, اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ حج پر چلا جائے, وہ زیارت پر چلا جائے. صرف اشارہ دے رہا ہوں, اس مجلس میں بھی اداروں کے لوگ تشریف فرما ہوں گے, میری آواز کو آگے پہنچائیں. ریاستی اداروں سے دوسرا مطالبہ اور دوسری جس کو کہہ لیجئے کہ میرا احتجاج, وہ ہے حساس اداروں میں مذہب کا کالم. تم شیعہ ہو یا سنی ہو, یہ پوچھا جاتا ہے, یہ فارموں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے لکھ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں. تھک رہے ہیں آپ حضرات, آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. ہمارے 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 حساس اداروں کے جو سروس, جو جاب کے حوالے سے, نوکری کے حوالے سے ایک فارم ہے, ان میں شیعہ سنی کا کالم ہے. توجہ چاہوں گا, میں صرف اس پر ایک ہی جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ یہ مولوی ملا مذہبی باتیں کرتے ہیں اور یہ فساد پھیلاتے ہیں, مجھے بتائیے کیا ریاست فرقہ واریت نہیں پھیلا رہی؟ کیا مطلب ہے شیعہ سنی کا؟ اور پھر کیا اگر کوئی سچ لکھے گا جو لکھنا چاہیے اسے، لکھے وہ کہ میں شیعہ ہوں، ہمیں کسی طرح کی کوئی کمزوری اور کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ نبی کی ذات پہ صلوات ہدیہ کریں گے۔ اذان کو سنیں گے، اذان کا احترام کریں گے، مل کا جواب دیں۔ عزیزہ نگرامی، میں جب اپنے حاضر و موجود سیاستدانوں کو مخاطب کرتا ہوں تو کوئی بے ادبی، کوئی ناراضگی، کوئی خفگی مراد نہیں ہوتی۔ انہیں دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فرش عزہ پر اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ شریک ہیں، تو حوصلہ ملتا ہے کہ میں ان سے اپنے حقوق کو بیان کر دوں۔ صلوات پڑھ لی ذرا محمد و آل محمد پر۔ میں اپنے مسائل کی طرف توجہ چاہوں گا کہ آرٹیکل 227 کے تحت ہر مسلک کو، ہر مکتب کو، ہر فقہ کو، ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے حقوق پاکستان کا آئین دیتا ہے۔ ہمارے حوالے سے پاکستان میں آئین سازی کی تاخیر ہوئی ہے، معاف کیجیے گا، قانون سازی کی تاخیر ہوئی ہے۔ یہ کام قانون ساز اداروں کا ہے، یہ سینٹ کا کام ہے، یہ قومی اسمبلی کا کام ہے، اور جس جس سطح کا مسئلہ ہے وہ قانون ساز اداروں کا مسئلہ ہے کہ وہ سفارشات کو پیش کرے۔ مثلا عدالتوں میں اگر دونوں زن و شوہر شیعہ ہوتے ہیں تو طلاق اور خلا انہیں فقہ حنفیہ کے مطابق سنائی جاتی ہے، یہ اس کے حق کی پامالی ہے جی۔ مگر ججز اور قانوندان حضرات اس پر اس لیے عمل پیرا نہیں ہو پاتے کہ ان کے پاس تقریباً 20 سے زیادہ مسئلے ہیں جن کی نشاندہی اعلیٰ سطح پر کی جا چکی ہے، اور اس میں بڑا کردار ہے علامہ افتخار حسین نقوی صاحب کا جو ہمارے اسلام آباد کے ایک عالم دین ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ ریاست کے منتخب ادارے ہمارے جو ہمارے ذاتی فقہی مسائل ہیں ان پر قانون سازی کو مکمل کریں۔ پاکستان کے اندر چند ایسے ادارے ہیں جہاں ہمارے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے مگر ہم سے رائے نہیں لی جاتی، ہم سے پوچھا نہیں جاتا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوا جاؤں کہ جب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو پاکستان کا صدر بنایا جا رہا تھا تو ایک میسج چلا اور بعض اداروں میں ہماری اطلاع کے مطابق یہ تحقیق کی جانے لگی کہ علوی نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، کہیں یہ شیعہ تو نہیں ہے؟ مجھے اس وقت بڑی شرم آئی. جی پاکستان بنانے والا شیعہ ہو سکتا ہے، چلانے والا نہیں ہو سکتا. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں آپ ان، یہ ریاستی اداروں کا کام نہیں ہے اس انداز سے آگے بڑھانا اداروں کو اور مملکت کو. 8 ادارے پاکستان میں ایسے ہیں، سن لیجئے، مجھے نہیں پتا آئندہ سال میں زندہ بھی رہا تو یہ اشرہ پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ ماشاءاللہ اچھے پڑھنے والے موجود ہیں، انہیں پڑھانا چاہیے، ان سے استفادہ ہونا چاہیے. جی 8 ایسے ادارے ہیں، 8 ایسے ادارے ہیں جن میں ہمارے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے مگر ہم سے نہیں پوچھا جاتا. گلگت بلتستان میں سینکڑوں اسکولوں کی فہرست میں آپ کو میسر کر کے دے سکتا ہوں جس میں ایک بچہ بھی میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں کا نہیں ہے، میری جان میرے بھائیوں کا بچہ نہیں ہے، یعنی وہ فقہ جعفریہ کا ماننے والا بچہ ہے مگر اسے بتایا جاتا ہے کہ مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں، اسے بتایا جاتا ہے کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھو، اسے بتایا جاتا ہے کہ فقہ حنفیہ کے مطابق اس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے. نصاب تعلیم، اس پر غور کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ دو نصاب کر دیجئے، شیعوں کے لیے علیحدہ کر دیجئے، سنیوں کے لیے علیحدہ کر دیجئے، نہیں. آپ دینیات کی کتاب میں نماز کا جب چیپٹر قائم کریں تو اس میں پیش نماز کو دکھائیں جو ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہو، اس لیے کہ پاکستان میں اکثریت اہل سنت کی ہے، مگر پیچھے صف میں دو بچے دکھا دیجئے جو ہاتھ کھولے ہوئے بھی ہوں، تاکہ اسکول سے ہی صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تاکہ اسکول سے ہی ان کو برداشت کی تربیت دی جائے کہ اس ملک میں تمہارے ساتھ شیعہ بھی رہتا ہے اور شیعو اس ملک میں تمہارے ساتھ سنی بھی رہتا ہے. مگر میں کہاں جا کے سر پھوڑوں کہ یہاں کے اداروں کو اصلاً توجہ ہی نہیں ہے. یہ پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ اس کا مطلب ہے، اس کے آئین کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے. مگر یہاں پر ریاستی ادارے تاریخیں طے کرتے ہوئے، میچوں کی تاریخیں رکھتے ہوئے، دوروں کی تاریخیں رکھتے ہوئے، افتتاحوں کی تاریخیں رکھتے ہوئے، مذہبی کیلنڈر کو سامنے نہیں رکھتے، عاشور کے دن میچ رکھوا دیتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو کوئی غم کی کوئی تاریخ رکھ دیتے ہیں. خدا کے لیے اپنے فریضوں کو ادا کرو، حلال کرو اپنی تنخواہوں کو. تمہیں اس ملک کے شہریوں کے ساتھ جو اکثریت بالاتفاق مذہبی ہیں، مسلمان ہیں، نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے ساتھ اس ملک میں جن اداروں میں زیادتی ہے، ایک ادارہ نصاب تعلیم، وزارت تعلیم، وزارت مذہبی امور. دیکھیے میری فقہ کے مطابق نامحرم کا حج پہ جانا حرام نہیں ہے، یعنی ہمارے یہاں کی عورت حج پر بغیر محرم کے جا سکتی ہے. فقہ حنفیہ کے مطابق محرم کا ہونا ضروری ہے. اب ہماری خواتین حج پہ نہ جائیں جی، لہذا ہمارے فقہ کے مطابق انہیں اجازت دی جائے. وہ کب دی جائے گی؟ جب آپ کا کوئی مشیر وہاں بیٹھا ہوگا، جب آپ سے پوچھا جا رہا ہوگا. وزارت مذہبی امور میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، اسلامی نظریاتی کونسل میں ہمارے تناسب کے مطابق نمائندگی نہیں ہے. دیکھیے کیوں مجبور کر رہے ہیں مجھے سوچنے پر آپ، کیوں مجھے اس پر تحقیق کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ دیوبندی 10 ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں، بریلوی 8 ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں، شیعہ 1 ہے اور کبھی کبھی ایک کی سیٹ بھی گم کر دی جاتی ہے. کیوں بھائی، کیوں مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ کیوں آپ مجھے احتجاج کے اوپر لے کر آ رہے ہیں؟ آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں ایک بڑی تعداد ان کی رہتی ہے. فیڈرل شریعت کورٹ، ادارہ تحقیقات اسلامی، وزارت اوقاف، بیت المال، زکوٰۃ و عشر، اور اب الحمدللہ بریلوی علماء میں قدردانی کروں گا جناب شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب کی کہ ہمیشہ انہوں نے, میں تو اپنے بچپن سے انہیں دیکھ رہا ہوں مجلسوں میں آتے ہوئے, اور اپنے ساتھ علماء اہل سنت کو لے کر آتے ہیں, اور جس فورم پر بھی ہوں یہ شیعہ سنی کو قریب کرنے کی بات کرتے ہیں. جی بریلوی علماء نے, دیوبندی علماء نے خمس کے اوپر گفتگو شروع کر دی ہے. قرآن مجید میں خمس پر آیت ہے. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ آیت منسوخ ہو گئی تھی, آیت کو منسوخ کرنے کے لیے آیت چاہیے. الحمدللہ نظام خمس یعنی جو سادات کا حق ہے, یہ جو ریاست کے پاس پہاڑ ہیں, دریا ہیں, سمندر ہیں, یہ جو ریاست کے پاس خزانے نکلتے ہیں, یہ جو کوئلہ نکلتا ہے, یہ جو سونا نکلتا ہے, یہ جو تیل نکلتا ہے, اس پر سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ اس پہ خمس بنتا ہے. اور خمس کا مطلب نبی کی اولاد غریب نہ رہے, خمس کا مطلب نبی زادے سادات کسی کے آگے جا کے ہاتھ نہ پھیلائیں. ان اداروں میں, وقت میرے پاس تنگ ہو گیا ہے, ان اداروں میں عزیزان گرامی ہمارے حقوق کی بحالی کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ حاضر و موجود ذمہ دار اس کو بہتر انداز سے آگے بڑھائیں گے. وقت گزر جائے گا, مجھے اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے, مگر بات اس کی رہ جائے گی کہ جس نے کوئی خدمت کی ہوگی. آج 9 محرم ہے, جناب ام سلمہ فرماتی ہیں زوجہ پیغمبر ام المومنین کہ عصر عاشور میں مدینے میں اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں نبی کو دیکھا, نبی کے سر پہ امامہ نہیں تھا, نبی کے ریش مبارک پر خاک لگی ہوئی تھی, سرکار کی ابا ان کے دوش پر نہیں تھی, آپ کا گریبان چاک تھا, سرکار نے اپنی آستینیں لوٹی ہوئی تھی. میں نے اس حلیے میں نبی کو خواب میں دیکھا تو میں نے اپنے شوہر اللہ کے نبی سے کہا, یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت ایسے کیوں کرے؟ فرمایا, ام سلمہ میرے حسین کو کربلا میں مار دیا. اجرکم اللہ, میرے بچے کو کربلا میں بھوکا پیاسا مار دیا. سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. جب امام حسین کو نبی کی گود میں لا کے دیا تھا نا, جب ولادت ہوئی تھی مولا حسین کی, تو نبی نے بچے کو دیکھ کر رونا شروع کیا. کوئی روایت نہیں پڑھوں گا جو اپنے سنی بھائیوں کی کتابوں میں نہ ہو, یہ روایات مسلم ہے, یہ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے. نبی نے رونا شروع کیا, جناب زہرا نے پوچھا, بابا میرے بچے میں کوئی عیب ہے؟ فرمایا, نہیں, مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے اسے ایک بیابان میں گھیر کر مارا جائے گا. اجرکم اللہ, سرکار مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں, ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی جو آواز حسین کی آواز سے مشابہ تھی. سنیں گے, نبی نے دروازہ بجا دیا, ایک خاتون دروازے پر آئی, فرمایا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے, اسے رونے نہیں دو. روایت میں لکھا ہے سرکار مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے, چند بچے کھیل رہے تھے, آگے بڑھ کر میرے مولا نبی نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا, پیشانی پر بوسہ دے کے زمین پر اتار کر آگے بڑھے. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا, مجھے اس سے غرض نہیں یہ کس کا بچہ ہے, مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے, میں جب دیکھتا ہوں یہ میرے حسین کا احترام کر رہا ہوتا ہے. اجرکم اللہ, جب میرے مولا حسین نے مدینہ چھوڑا, ابھی شہر سے باہر گئے تھے کہ حضرت عباس آئے, مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے. مولا حسین نے پوچھا, عباس جا کر پوچھو کہ یہ کس کا قافلہ ہے, کون لوگ ہیں؟ کہ مولا صحابی پیغمبر حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری ہیں, مگر قافلہ اتنا مختصر ہے کہ ایک غلام ہے اور ایک بیٹا ان کے ساتھ ہے. جیسے ہی میرے مولا نے سنا کہ میرے نانا کا صحابی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, ذوالجنہ کو آواز دے کر کہا, مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا دے. گھوڑا لے کر چلا ہے امام کو اس جگہ جہاں عروہ غفاری کا قافلہ تھا. قریب جا کر کیا دیکھا کہ ہاتھوں میں راشہ ہے، کمر خمیدہ ہے، سفید بال ہیں، جی چہرے پر ان کے بڑھاپے اور ضعیفی کی وجہ سے جھریاں ہیں، گھوڑے پر بیٹھا نہیں جا رہا۔ آگے بڑھ کر کہا، نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے، حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا کرتا تمہارے پیروں میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں گود میں اٹھا کر لائے اور ممبر پر اپنے ساتھ بٹھایا، اور ہم سب صحابیوں کو مخاطب ہو کر کہا، میرے حسین کو خوب پہچانو، اگر یہ وطن چھوڑ رہا ہو اور اس کے بچے اس کے ساتھ ہو اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا، اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے، مجھے اپنے ساتھ چلنے دو۔ میرے مولا حسین نے آگے بڑھ کر کہا، پھر آئیے اپنا قافلہ ہمارے قافلے میں ملا دیجئے۔ کہنے لگے، نہیں حسین، تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میرا قافلہ پیچھے چلے گا، کچھ فاصلے سے میں اپنی سواریوں کو لے کے چلوں گا۔ امام نے فرمایا، نہیں، عباس آپ کی خدمت کریں گے، علی اکبر آپ کے کام آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ تو ایک نحیف سی آواز میں کہا، حسین اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، نبی زادیاں بھی ہیں اس قافلے میں، میں کہوں گا عروہ غفاری تمہیں نبی زادیوں کا بڑا احترام کیا، 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اتاری جا رہی تھی، کوئی نہیں تھا جو یہ کہہ کہ یہ نبی کی نواسی ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ بس 2-4 منٹ اور میرے ساتھ دیجئے گا، آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب مجلس میں کوئی روتا ہے نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہماری مظلومیت کو عام کر رہے ہیں۔ اجر و کمال اللہ، آج 9 محرم ہے، ابھی جناب اشرف عباس صاحب اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، یہ ایک پرانی خدمت گزار شخصیت ہے، 50 سال سے زیادہ ہو گیا اس ممبر پر انہیں بیٹھتے ہوئے۔ تقدم ولدی، کہیں ایسا نہ ہو تاریخ یہ لکھے کہ حسین کے بچے زندہ رہ گئے، پہلے میری اولاد کٹے گی۔ کربلا میں 72 میں 52 صرف امام حسین کے رشتہ دار ہیں، یہ میں روا روی میں کہتا ہوں، 18 بنی ہاشم، 18 صرف مولا علی کے بیٹے ہیں، ورنہ بنی ہاشم یعنی امام کا خاندان جو کربلا میں شہید ہوا ہے وہ 52 کی تعداد میں ہے، 72 میں 52 امام حسین کے رشتہ دار ہیں۔ یوں ہی آج 1400 سال کے بعد آپ حسین حسین نہیں کر رہے، جو اپنی تحریک اپنے گھر سے شروع کرتا ہو نا، جو کسی نظریے پر اپنے گھر کو قربان کرتا ہو، اس کا نظریہ تا دیر زندہ رہتا ہے۔ میرے لال علی اکبر، جاؤ، لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، کوئی لاشا کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا، اس لیے کہ کہیں مہمانداری اور میزبانی بدنام نہ ہو جائے، حتیٰ غلاموں کے لاشے بھی امام نے اٹھائے ہیں، حتیٰ ہور کے بیٹے علی ابن ہور کا لاشا جب اٹھانے گئے نا تو ہور روکتا رہ گیا، مولا یہ غلام زیادہ ہے، اور امام یہ کہتے تھے، ہور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، یہ دنیا کا دستور نہیں ہے۔ آج وہ بیان آ گیا کہ حسین اپنے جوان بچے کا لاشا اٹھانے آ رہے ہیں، مگر کون بچا ہے جو حسین کی مدد کرے؟ اجر و کمال اللہ، کچھ امتیازات ہیں امام حسین کے اس فرزند کی شہادت میں۔ پہلا امتیاز تو یہ ہے، کسی سے امام حسین نے نہیں کہا کہ جا کر بیویوں سے اجازت لو، جو آتا تھا مولا مجھے اجازت ہے، امام اجازت دیتے تھے، وہ جا کے قربانی دیتا تھا، شہید ہو جاتا تھا۔ لیکن علی اکبر سے کہا، جاؤ پھوپھیوں سے اجازت لے کر آؤ، جاؤ اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت لے کر آؤ، جاؤ اپنی بہنوں سے جا کر اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر نے خیمہ گاہ کے قریب آ کر کہا، السلام علیکم یا زینب، یا ام کلثوم، یا جاریت فضا، اے میری دادی زہرا کی کنیز فضا، آپ پر بھی میرا سلام ہو، اے سکینہ میرا سلام ہو۔ ساری بیویوں نے اپنے اپنے خیمے سے جواب دے دیا، لیکن جیسے ہی جناب علی اکبر نے کہا نا، ہذا السلام سلام الاخر، یہ آخری سلام ہے علی اکبر کا، تو سنیں گے کیا منظر تھا، کوئی اس خیمے سے نکلی، کوئی اس خیمے سے آئی، کوئی اس خیمے سے آئی،
حضرت علی اکبر کے گرد ایک حلقہ بنا لیا، کوئی دامن پکڑ کے کھڑی ہے، کوئی بازو نہیں چھوڑتی، بی بیوں نے علی اکبر کے گرد حلقہ بنا لیا، اور ایک بڑے خیمے میں یہ بی بیاں لے گئیں۔ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، علی اکبر باہر آتے ہیں، بی بیاں پھر اندر لے جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی جوان کی میت اٹھ رہی ہو۔ بار بار ایک بچی ہے جو دامن پکڑ لیتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے، سکینہ ارحم غربتنا، بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو۔ امام نے اپنے بچے کو بیویوں سے رخصت کروایا، آئے ہیں گھوڑے پر بیٹھے ہیں، گھوڑا آگے بڑھا ہے، رو رہے ہیں نا آپ، ایک مرتبہ محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا۔ حضرت علی اکبر نے اب جو مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ حسین آواز دیتے جا رہے ہیں، محلن محلا، اے میرے لال آہستہ۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، پیشانی کا بوسا لیا، آواز ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ اس قوم اشقیا پہ گواہ بن جا، میں اب اسے قربانی کے لیے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، خلقن و خلقن و منطقہ۔ اور پھر حضرت علی اکبر کو روانہ کیا۔ دوسرا امتیاز حضرت علی اکبر کی شہادت میں یہ ہے کہ کوئی مجاہد میدان جا کر واپس نہیں آیا، اس کا لاشا ہی واپس آیا ہے۔ لیکن جب امام حسین کو معلوم ہوا نا کہ بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہے، جناب فضہ کو بلا کر کہا، اس کی ماں سے کہو کہ علی اکبر کے حق میں دعا کرے، میرا بچہ سرخرو ہو جائے، میرا بچہ قربانی میں کامیاب ہو جائے۔ ماں ام لیلہ خیمے میں گئی، سر پہ قرآن رکھ کے کہا ہے، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک مرتبہ میرے علی اکبر کو مجھے دکھا دے۔ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، ام لیلہ در خیمہ پہ دوڑی، کیا دیکھا، علی اکبر پلٹ کر واپس آئے۔ بابا سے کہتے ہیں، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا کس کا بیٹا ہوں، میں دشمن کو بتاتا کہ کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ اور امام حسین اپنے علی اکبر کو پانی نہ پلا پائے، فرمایا، علی اکبر یہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو، شاید تمہیں تسکین ہو جائے۔ اس منظر کو ماں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی۔ شاعر نے چار مصروں میں اس منظر کو نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، شاید چند قطرے پانی کے نکل آئیں۔ علی اکبر جاؤ، تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے، کربلا کے میدان میں تھکیں گے نہیں۔ عزاداروں، نو محرم ہے، میں مجلس کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں علی اکبر نے اپنی قربانی دے دی، علی اصغر شہید ہو گئے، حسین کربلا میں اپنی قربانی کے لیے آئے ہیں۔ 6 مہینے کے سفر سے لوٹنے والا مسافر کوفہ عبداللہ ابن عفیف ازدی جب کوفے میں داخل ہوا، کیا دیکھا کہ کوفے کے بازار بند ہیں۔ بس اتنی اور گوارا کر لیجئے اس روایت کو سننے کی زحمت اور عبادت۔ 6 مہینے کے سفر کے بعد لوٹا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ کوفے کے بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی مرض دکھائی نہیں دے رہا۔ سوچنے لگا، کوفے میں کیا ہو گیا، کیا تعاون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، شہر خالی کیوں ہو گیا۔ یہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ بیٹی سے پوچھا، بیٹا کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا، بابا آپ بھی جلدی کیجئے، تلوار اٹھائیے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں باغی نے خروج کیا ہے، حاکم وقت کا اعلان ہے کہ اگر کوفے کا کوئی مرد باقی رہ گیا اور باغی کو مارنے کے لیے کربلا نہ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے، جلدی کیجئے، جائیے کو کربلا جا کے باغی پر تلوار چلائیے۔ عبداللہ کہتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون باغی ہے جسے مارنے کے لیے زبردستی لے جایا جا رہا ہے، پتا نہیں ہے ہم کس کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے، میں گھر سے نکلنے لگا، اپنی جان مجھے عزیز تھی، اپنے خانوادے کی آبرو مجھے عزیز تھی، میں گھر سے نکلنے لگا تو بیٹی نے بڑھ کر کہا، بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لائیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے، میں گھوڑے پر بیٹھ کے کربلا کی طرف روانہ ہوا، جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، عاشورے کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک شخص کو مارنا چاہتا ہے، جو زخمی بھی ہے، جو بوڑھا بھی ہے، جو لاشیں بھی اٹھا چکا ہے، جس کے بدن پر تیر بھی لگ چکے ہیں، جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، مگر اس کا جلال ایسا ہے جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا، تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ یہ کون ہے جس سے تمہیں خوف آتا ہے؟ کہنے لگا، تمہیں نہیں پتا، اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ عبداللہ کہتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون شخص ہے جسے مارنے کے لیے آئے ہیں، بس اتنا میں جانتا تھا کہ اسے مار دیں گے تو جنگ تمام ہو جائے گی۔ میں نے تلوار نکالی، اس کے گھوڑے کے پیچھے اپنا گھوڑا لگایا، چند زرہ کے فاصلے پر اس کا گھوڑا رہ گیا تھا۔ میں نے بس اتنا ارادہ کیا کہ گھوڑے کو جسد دوں اور اس پر حملہ کر کے اس کا سر اتار دوں۔ تلوار نکال کے میں حملہ کرنا چاہتا تھا، انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا، کہا، عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے، میں گھبرانے لگا، یہ مجھے کون ہے جو جانتے ہیں؟ میں رکا تو آواز آئی، عبداللہ قریب آؤ۔ میں گھبرانے لگا، اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، کہا، یہ عقیق ہے، یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا، کہنا میں نبی کا نواسا ہوں، میں حسین ہوں۔ عبداللہ پیروں میں گر گیا، مولا حکم کیجئے۔ کہا، عبداللہ کوفے واپس چلے جاؤ۔ کہ مولا آپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ کہ عبداللہ، چند دن بعد میری زینب آئے گی، اسے چادر دے دینا، میری بہنوں کے سر پہ چادر۔
ماتم حسین،